نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز صف اول میں پڑھے علماء کو بھی عوام کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز صف اول میں پڑھے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں آ کر کے اذان کو سنیں فجر کی نماز نیند میں ہے چلو بھائی جماعت میں پہنچ گئی الحمدللہ ظہر کے وقت میں دفتر میں ہے قریب میں مسجد ہے تو جلدی جلدی مسجد میں آ کر صف میں شامل ہو گئے جماعت میں چلو بہت اچھا عصر میں بھی ایسا ہی ہوا مغرب میں بھی ایسا ہی ہوا اب عشاء تو 8 بجے ہے 6 بجے کام سے آ گئے ہیں 5:30 بجے کام سے آ گئے ہیں تو 7:45 سے پہلے مسجد میں چلے جاؤ اور اذان مسجد میں سنو اور جو ائمہ حضرات ہیں جن کو کچھ کام نہیں سوائے امامت کرانے کے ان کو ہر نماز میں اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ تو بہت اعلیٰ درجہ اور احادیث شریفہ میں مسجد میں جلدی آنے کی نماز سے پہلے جلدی آنے کی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں جلدی آنے کی ظہر کی نماز 1 بجے ہے 1:30 بجے 12:30 بجے آ گئے 12:15 بجے آ گئے 1 بجے آ گئے اور نماز ہو گئی مغرب کی عصر کی عشاء کی فجر کی جو بھی نماز ہو اور وقت ہے آپ کے پاس کوئی مشغولی نہیں ہے خاص طور پہ سیٹرڈے سنڈے گھر جا کر کچھ کرنے کا نہیں ہوتا لیکن مسجد خالی ہو جاتی ہے فوراً شادی کے ہال میں ہال کو خالی کرانا پڑتا ہے وہ کہنا پڑتا ہے جس نے ہال کرائے پر لیا ہے کہ بھائی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے پلیز آپ ہال کو ہینڈ اوور کرنا ہے اور اللہ کا گھر خود بخود خالی ہو جاتا ہے ہال میں دل لگتا ہے اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا شادی کی تقریب میں کب سے جا کر کے وہ ہال کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں 11:30 بجے کھانا ہے تو 11 بجے آ کر کے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں تشہد پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی تشہد مل جائے تو بھی ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ آپ حضرات تو سالکین ہیں میری زندگی بھی اچھی اچھی چیزوں سے خالی ہے تو سن کر کے آپ کوشش کیجئے میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے سالک جو ہے سالک وہ اللہ کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے اللہ کو چاہنے والا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو پالوں اس کو سالک کہتے ہیں تو سالک چونکہ اللہ کو بہت چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالی شانہ نے جو رحمت کے اوقات مقرر کیے ہیں ان میں وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور رحمت کے اوقات کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ رحمت کے اوقات ہیں رحمتیں تو اللہ کی طرف سے ہر وقت اترتی رہتی ہیں، لیکن خاص یہ رحمت کے اوقات ہے اس کا کیسے پتا چلے گا؟ اللہ تعالی شانہ نے جس وقت ہمیں کوئی کام ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ اس وقت یہ کرو، تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ رحمت کے اترنے کا وقت ہے. یہ تو عجیب بات ہوگی نا کہ اللہ ہمیں کہے کہ اس وقت تم مغرب پڑھو اور رحمت اس وقت نہیں اتر رہی ہے، رحمت اس کے ایک گھنٹے کے بعد اتر رہی ہے، اس وقت اللہ ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے نہ کہے. تو اللہ جس وقت ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے رحمت اتر دی. ایک نیا نقطہ اللہ تعالی شانہ نے آج نصیب کیا. تو وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو، تو اس کا مطلب یہ کہ وضو کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، اس لیے دو رکعت کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ. مسجد میں داخل ہوتے ہی موسلا دھار رحمتیں برستی ہے، تو تحیت المسجد کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ اللہ کی، اور لے لو سمیٹ لو. تہجد کے وقت، اشراق کے وقت، چاش کے وقت، یہ رحمتوں کے اترنے کا وقت ہے. تو اللہ نے جس جس جگہ پر کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رحمت کے اترنے کا وقت ہے. اور آگے والی بات اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے کہ جن اوقات میں زیادہ رحمتیں اترتی ہے اللہ نے ان اوقات میں ہمارے اوپر متوجہ ہونے کو فرض کر دیا ہے تاکہ بندہ محروم ہی نہ رہے. سب سے زیادہ رحمتیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو پڑھتے ہوئے متوجہ ہوتی ہے، تو فرض کر دیا ہے تاکہ بندہ محروم ہی نہ رہے. تو سالک کو چاہیے کہ وہ تو رحمتوں کو ڈھونڈتا رہے، اللہ کے فضل کو ڈھونڈتا رہے. میں ایک دعا کیا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جب تیرے دربار سے رحمتیں تقسیم ہو رہی ہوں اس وقت مجھے غفلت میں مت رکھنا، اس وقت مجھے غفلت سے نکال دینا. مثال کے طور پر سویا ہوا ہوں دوپہر تین بجے اور تیری طرف سے اگر رحمتیں اترنی شروع ہو جائے تو مجھے نیند سے جگا کر کے دل میں داعیہ پیدا کر دینا کہ میں کسی عبادت میں لگ جاؤں، تاکہ تیری طرف سے جو رحمتیں اتر رہی ہیں وہ مجھے مل جائے. تو بھائی جو سالک ہے، سالک وہ تو ہر وقت ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کچھ لے لوں، میں کچھ سمیٹ لوں. تو نمازوں میں جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جو نماز سے پہلے، نماز کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتا ہے اس کے لیے فضیلتیں ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اللہم اغفر له وارحمه، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کو ان کے خادم نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بار بار آمین کہتے ہوئے سنا. تو ایک ہے کتابوں کو پڑھنا اور پڑھانا، اور دوسرا ہے کتابوں کو پڑھنے، کتابوں سے جو چیز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اس کا دل دماغ میں رچ بس جانا کہ جو حدیث پڑھی ہے، جو آیت پڑھی ہے، اس کی جو تشریحات پڑھی ہے، تو اس پر جس وقت عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے. تو یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق علم سے ہے, تو ہم غور کریں کہ ہم بھی مسجد میں آتے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ بیانوں میں سنی ہے, لیکن ہمارا ذہن کتنی مرتبہ اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ اس وقت فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ حدیث جو ہے میرے یہاں آنے والے تو کم سے کم ایک درجن مرتبہ تو سن چکے ہوں گے, یعنی لیسٹر سے باہر والوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہاں والوں نے تو کتنی مرتبہ سنا ہوگا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہم نے سنی غیر علماء نے بھی, اور علماء تو پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, لیکن مسجد میں آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے دعا کر رہے ہیں مگر ذہن نہیں جاتا کہ اس وقت میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں. اگر یہ استحضار میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو نصیب ہو جاتا کہ اس وقت فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں, تو ہم دائیں بائیں دیکھتے, ہم کسی سے بات چیت کرتے, تو حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ آمین 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 کہتے چلے جا رہے تھے, وہ خادم سن رہا ہے, وہ بھی عالم ہی ہوں گے. تو انہوں نے حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ آمین آمین دعا تو کوئی کر نہیں رہا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد, دو الگ الگ روایتیں, نماز سے پہلے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں, نماز کے بعد بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. نماز سے پہلے جو مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں, اور وہ یوں ہی بیٹھا رہے پھر بھی اسے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اور نماز کے بعد جو بیٹھا رہتا ہے اس کو صرف دعائیں ملتی ہیں. لیکن وہ بھی کتنی بڑی چیز کہ معصوم فرشتے اللہم اغفر له وارحمه, اور کتنی مرتبہ دعائیں کرتے ہیں وہ فرشتے جب تک وہ بیٹھا رہے. تو فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, مسجد میں ذرا جلدی آ جاؤ, آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے, اور آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے اور آدھا گھنٹہ تلاوت میں مشغول رہے, فرشتے کی دعا ملی وہ الگ, آدھا گھنٹہ تلاوت میں گزرا وہ الگ, اور آدھا گھنٹہ اس لیے مسجد میں بیٹھے رہے کہ نماز پڑھ کے جانا ہے تو نماز کا ثواب ملا وہ الگ, اور ساتھ میں اعتکاف کی نیت اگر کر لی ہے کہ یہ اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف میں ہوں تو اعتکاف کا ثواب ملے گا وہ الگ. تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں, مسجد میں جلدی آنا ہے, نماز تو ویسے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہی ہے, سنت موکدہ ہے, بغیر عذر کے اگر کوئی نماز با جماعت کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے, اور مسجد میں پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, سر سے نماز اتر تو جاتی ہے مگر ثواب کچھ نہیں ملتا, اس کے جو روحانی فوائد ہیں اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو صف اول میں بھائی نماز پڑھنے کی کوشش کرو, اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے، ہمارے یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں ان کو اس کا ذوق ہے، دعوت و تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ ذوق نظر آتا ہے کہ یہ تاخیر سے بھی پہنچتے ہیں اور تین منٹ باقی رہ جاتی ہے پھر بھی یہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں پہلے پیچھے سے، کہ آگے کہاں جگہ ملے، اور ان کا یہاں تک ذوق ہے کہ اگر صف اول میں ان کو جگہ نہیں ملتی تو کوشش دوسری صف کی کرتے ہیں، اور دوسری صف میں نہیں ملتی تو تیسری صف کی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جہاں ہے وہیں قناعت کر لی، تو یہ شوق پیدا ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ صف اول کے شوق میں ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بعض حضرات اس میں تھوڑے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک ہی چیز رہتی ہے کہ کسی طرح بھی میں صفحے اول میں، کسی طرح بھی میں صفحے اول میں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مغرب یا عشاء کی نماز میں صفحے اول میں نماز پڑھنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے، روضہ پاک علی صاحبہا الف الف صلات و سلام پر سلام سے فارغ ہوئے تو خیال یہ آیا کہ یہیں کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اگر یہاں کہیں نماز کا موقع مل جاوے قریب میں، تو ایک صاحب جو ہے وہ افریقہ سے آئے ہوئے تھے، سمجھدار تھے، وہ صفحے اول میں بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے تھے اور ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک صاحب پیچھے والی صف میں تھے اور ان کو یہ لالچ تھی کہ کسی طرح مجھے صفحے اول میں جگہ مل جائے، اور بہت زیادہ اس کا غلبہ تھا ان کے اوپر، اس لیے کہ مسجد نبوی میں اگر صفحے اول میں جگہ مل جائے تو مسجد نبوی میں اگر کوئی تیسری دوسری صف میں پہنچ جاتا ہے تو اسے ایسا ہوتا ہے کہ بس یہی ایک میرا چانس ہے، تو وہ بیچارہ افریقی پتہ نہیں کب سے آ کر کے بیٹھا ہوا ہوگا صفحے اول کے لیے، وہ اٹھ کر کے یوں قرآن رکھنے کے لیے آگے بڑھا شیلف کے اوپر تو یہ صاحب ان کی جگہ پر جا کر کے کھڑے ہو گئے، اب وہ قرآن رکھ کر کے جب وہ پیچھے ایسے مڑے اور انہوں نے دیکھا کہ میری جگہ پر تو یہ صاحب کھڑے ہیں تو بہت دکھ ہوا ان کو، بہت دکھ ہوا، لیکن ضبط کمال کا، ضبط کمال کا، ایک لفظ نہیں بولے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ میری جگہ پر ایک اور صاحب آ گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے ان کو چھوڑ کر کے جو دوسرے دو تھے اس کے بیچ میں سے ایسی جگہ بنا کر کے پیچھے جانا چاہا، تو وہاں سے جگہ مل گئی تو وہ پیچھے چلے گئے، دوسری صف میں جگہ پیچھے، یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب مجھے جہاں جگہ ملے گی وہاں نماز پڑھ لوں گا، تو دائیں بائیں آگے پیچھے والے جو لوگ تھے سب کو غصہ آیا، مجھے بھی غصہ آیا، لیکن بہرحال جگہ ہی ایسی تھی، مگر کچھ لوگ تو بولتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں نے اسے ڈانٹا بھی، تو وہی اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے پیچھے مڑ کر وہ افریقی کو کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، مگر ہٹے نہیں وہاں سے، تو اس بیچارے کو دوسری تیسری چوتھی صف میں کسی جگہ لوگوں نے جگہ دے دی کسی طرح، تو اس طرح کسی مسلمان کا ایک تو حق مارا اور کسی مسلمان کا دل دکھایا، تو مسلمان کا دل دکھانا حرام ہے اور صفحے اول میں نماز پڑھنا پسندیدہ عمل ہے، مستحب عمل ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جگہ نہیں ہے اور گھس رہے ہیں آپ، پیچھے سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے پہنچاتے آ رہے ہیں، حدیث شریف میں جمعہ کی نماز کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آ جائے اور وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے بغیر آگے بڑھے، اس لیے کہ جب گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آدمی جاتا ہے تو تکلیف محسوس کرتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صفحے اول میں نماز پڑھنا بہت ہی فضیلت کی چیز ہے. صفحے اول میں جگہ نہ ملے تو دوسری نہیں تو تیسری نہیں تو چوتھی. اور جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کرو، اور مسجد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً بھاگنے کی کوشش مت کرو، بیٹھو اطمینان سے اللہ کے گھر میں سکون کے ساتھ، ہر چیز سے الگ تھل ہو کر اللہ پر فوکس کرو. تو صفحے اول میں نماز پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن علماء نے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص صفحے اول میں ہے اور پیچھے اس کی نظر ایسے شخص پہ پڑ جائے جو صاحب علم و فضل ہے، اور خوش دلی سے علم اور فضل اور تقوی کے احترام میں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پیچھے جو مولانا صاحب ہیں یا بزرگ ہیں ان سے کہتے کہ آپ آگے تشریف لے آئیے. اب یہ صاحب جو پیچھے ہیں ان کو دونوں باتوں کا اختیار ہے، جب صاحب علم و فضل ہے تو اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں گے، اور کبھی دل پر یہ غلبہ ہوگا کہ نہیں یار، یہ بیچارہ کب سے آ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کی جگہ لے لوں، نہیں میں آپ ہی آگے رہوں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ دل میں یہ خیال کرے گا کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے میرے لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی اور مجھے صفحے اول میں جگہ مل رہی ہے، چلو میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اور رہا یہ تو اس کو تو اس کے اس خلوص پر پتا نہیں کیا ملے گا، تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں میں بھی کچھ پا لوں گا، یہ بھی کچھ پا لے گا. یہ وقت وقت کی بات ہے دل میں کیا خیال آتا ہے. تو فقہا اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ صفے اول سے پیچھے ہٹنے والا آدمی جو دوسری صف میں آ کر کے اب نماز پڑھ رہا ہے، یا اس سے بھی زیادہ کہ اس نے کسی علم و فضل والے آدمی کو چوتھی پانچویں صف میں دیکھا اور وہاں سے اس نے بلا لیا کہ آپ یہاں آ جائیے، اور وہ چوتھی پانچویں صف میں چلا گیا. تو علم اور فضل اور تقوی کی قدر کرنے کی وجہ سے اس کو چوتھی پانچویں صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے نتیجے میں جو کچھ ملے گا وہ اسے صف اول میں نہ ملتا. دل میں علم کی قدر ہو، دل میں تقوی کی قدر ہو. علماء اور مشائخ کی دل میں قدر ہو، اس لیے کہ ان سے ہمیں دیکھو کیسی کیسی باتیں ملتی ہیں، کیسی کیسی چیزیں ملتی ہیں. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، جو اللہ تعالی شانہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے قلوب کا تزکیہ کرا لیا ہے، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا، ایک گھڑی پانچ منٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک گھڑی دو منٹ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک گھڑی ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. ایک گھڑی ایک غیر متعین وقت کے لیے بیٹھ جانا، وہ سو سال کی اخلاص والی اطاعت اور فرما برداری سے بہتر ہے. سو سال کی عبادت نہیں، سو سال کی اطاعت. عبادت اور اطاعت میں فرق ہے. عبادت میں تو یہ ہے کہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور ادھر دوسری طرف اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. اطاعت سو سال تک اخلاص کے ساتھ جس وقت جو کام کرنا چاہیے تھا وہ اس نے کیا, کتنا اعلی درجے کا بندہ ہوگا. تو ایک طرف سو سال کی اخلاص والی اطاعت ہے اور دوسری طرف پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ بیٹھ گئے, تو یہ پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا یہ سو سال کی اخلاص والی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سے بہتر ہے. تو آپ حضرت کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور اس نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک طرف سو سال کی اخلاص والی اطاعت فرما برداری اور دوسری طرف ایک گھڑی کے لیے ایک غیر متعین وقت کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا, مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہو, شرط یہ کہ اس کے دل کا تزکیہ ہو گیا ہو, شرط یہ کہ اس کا دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی تجلیات کا مرکز بن گیا ہو, شرط یہ کہ اس کا قلب صافی ہو, مجلہ اور مصفہ ہو, یعنی صحیح معنی میں اللہ والا ہو, ڈھونگی نہ ہو, لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہ ہو حقیقی معنی میں. اور علامت اس کی کیا ہے؟ علامت بتلائی گئی حدیث میں. پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. صحیح معنی میں اللہ کا ولی ہو, ایسے شخص کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے یا چند لمحوں کے لیے بیٹھ جانا سو سال کی اخلاص والی اطاعت سے زیادہ بہتر ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا جواب دوں اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ شاعر سے تھوڑی غلطی ہو گئی ہے. تمہارا سوال تو بعد میں عرض کروں گا, شاعر سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ شاعر نے یہ کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ, صد صد کا معنی سو, کہ یہ غلطی کی ہے شاعر نے, اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر لکھ سالہ, یہ صد سالہ غلط ہے, بہتر لکھ سالہ طاعت بے ریا, ایک سو سال نہیں ایک لاکھ سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا. اس کا پہلے تو یہ شعر کو ٹھیک کرو. اب ظاہر ہے کہ صد پر سے لکھ پر جب گئے تو اس کا اور بڑا ہو گیا. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا, اور یہ سوال حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے دو الگ الگ موقعوں پر کیا گیا, اور دونوں موقعوں پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے الگ الگ جواب دیا. ان دونوں جوابوں کو میں اس وقت ذکر کروں گا. ایک موقع پر یہ ذکر کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک لاکھ یا ایک سو سال کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی ایک طرف, اور کسی بزرگ کے پاس جا کر دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ بیٹھ گیا تو یہ اس سے بہتر ہے, یہ ہمیشہ نہیں بہتر ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے؟ کہ بزرگوں کی صحبت میں کبھی کبھی ایسا گر مل جاتا ہے, ایسی کوئی بات مل جاتی ہے کہ اس پہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو وہ ولایت کا اعلی مقام بہت شارٹ کٹ میں حاصل کر لیتا ہے, جو وہ 100 سال تک اخلاص والی اطاعت کرنے والا حاصل نہیں کر پائے گا. تو 15 منٹ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ جانے سے کوئی اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا کہ وہ 100 سال والی اطاعت والی عبادت سے بھی بڑھ جائے گا, نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں, اور اگر کوئی خوش نصیب ہے تو پہلی ہی مجلس میں اس کو ایسی کوئی چیز حاصل ہو گئی, ایسی کوئی بات اس نے سن لی کہ جس نے اس کے لیے جنت کے راستے کو اور معرفت کے راستے کو ایسا ہموار کر دیا کہ وہ اتنا تیزی کے ساتھ وہ مقامات حاصل کر لے گا کہ یہ 100 سال کی اخلاص والی اطاعت کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکے گا. تو کبھی کبھار ایسا ہوگا. لیکن دوسرا مطلب وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو شخص اخلاص والی 100 سال کی اطاعت کرتا ہے یہ ایمان پر مرے گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اخلاص کے ساتھ اس کا ایمان پر مرنا یقینی ہے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ شیطان کو دیکھو کتنی عبادت کی. بلعام ابن باورا اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی اور مقبولیت اتنی ملی کہ اللہ نے اس میں عزم دیا, اور اس میں عزم دیا اور اس میں عزم کے نتیجے میں وہ دعا کرتا تھا تو سارے پردے ہٹ جاتے تھے اور زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں میں اللہ کا عرش کو دیکھتا تھا. وہ تو یہ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں میں اللہ کا عرش دیکھتا تھا اور شیطان تو آسمانوں میں چلا گیا اور ساتوں آسمانوں میں اللہ کی عبادت کی. تو عبادت تو اتنی, لیکن صحبت نہیں ملی. تو صحبت کے نہ ملنے کی وجہ سے ہر وقت فتنے کا خطرہ رہتا ہے. تو جو صحبت والا ہوتا ہے وہ فتنے کے خطرے سے بچ جاتا ہے, اور بغیر صحبت والا فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ریزلٹ اور اس کے ریزلٹ میں یہ فرق ہے, اس لیے کہا گیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے. تو بزرگوں کی صحبتوں میں, علماء متقین کی صحبت میں, تقوی والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور ان کی قدر بھی کرنی چاہیے. ان کی قدر کرنے پر اللہ تعالی شانہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیقات سے نوازے, اور اللہ تعالی شانہ ہمارے اس 24 گھنٹے میں ہم نے جو کچھ اللہ تعالی شانہ ہی کی توفیق سے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو ایک فکر پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت کو پانے کا, اصلاح کا, تو اس میں اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں موت تک لگائے رکھے. بس اب یہ آخری نشست ہے اور عصر کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے. تو یہاں سے جانے سے پہلے پھر میں سبق دہرا دوں کہ بہت ہی آسان ہے یہ کام, بہت ہی آسان کام, لیکن شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن, اس لیے وہ اسے جو قدرت حاصل ہے اس قدرت سے آسان کام کو ہمارے لیے مشکل بنا کے پیش کرتا ہے. پر نفس جو ہے نفس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو یہ جتنے اس وقت ناجائز مزے میں اڑا رہا ہوں وہ مجھے نہیں ملیں گے, اس لیے وہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. نفس جو ہے نفس, اس کی اصل خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف لے جائے. نفس کی یہ خاصیت نہیں کہ اچھائی کی طرف لے جائے اور برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے, نہیں, نفس کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف لے جائے. اسے ہم مجبور کر کے پکڑ کے رکھتے ہیں اور مطمئن نہ بناتے ہیں, لیکن چونکہ اس کی خاصیت ہی بری ہے اس لیے مطمئن نہ بنانے کے بعد بھی موت تک اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے. تو اصل اس کی جو خاصیت ہے وہ ہے اماریت. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کے بارے میں اللہ تعالی شانہ قرآن میں فرماتے ہیں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, تو جب ان کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے تو یہ اللہ ہی کی بات ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے, یعنی بہت زیادہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے. تو اس کی جو اصل خاصیت ہے وہ برائی ہے. الا ما رحم ربی, یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس بار بار گناہوں کا تقاضا کرنے والا ہے, مگر اس وقت میں جس وقت کے میرا پروردگار رحم فرما دے. اللہ رحم فرما دے گا تو بچ جائے گا, ورنہ یہ ادھر ہی لے جائے گا. تو نفس کی خاصیت برائی کی طرف لے جانا ہے. اور دل جو ہے, یہ دل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اچھائی کی طرف جاتا ہے. دل کی خاصیت اچھائی کی طرف جانا ہے. بھئی قرآن مجید کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ دل میں. تو گندی جگہ پر اللہ قرآن مجید کو محفوظ ہونے دیں گے؟ پھر ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان کا مرکز بھی دل ہے. تو دل جو ہے اس کی اصل یہ ہے کہ یہ اچھائی کی طرف جاتا ہے, مگر یہ بگڑ جاتا ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے, تو عارضی طور پہ یہ بھی برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. عارضی طور پہ, جیسے یہ مفتی صاحب ہیں, اصل تو ان کو مجھ سے محبت ہے اور ہمیشہ ان کے دل دماغ میں میرے لیے محبت کے جذبات ہی آتے رہتے ہیں. جیسے میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں, بیوی بھی بہت محبت کرتی ہے, میاں بھی بہت محبت کرتا ہے, یہ مثال بہتر رہے گی. اور اچانک جو ہے وہ میاں آ کر کے کہتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی کو کیا ہو گیا ہے, چند دنوں سے جھگڑے پہ جھگڑے. بھئی کیوں؟ تو میاں کہتا ہے کہ اصل میں کوئی اس کے کان بھر رہا ہے. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی کان بھر نہیں رہا ہوتا ہے, وہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ ہم سے لڑتی ہے, لیکن چونکہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ہم خاموخی ہی کہتے ہیں کہ کوئی اس کے کان بھر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری بیوی کے تو کوئی کان نہیں بھر رہا ہے مگر شیطان تمہارے کان بھر رہا ہے, اور تم سے شیطان یہ باتیں بلوا رہا ہے, اور حقیقت میں وہ ناراض اسی وجہ سے ہے کہ تمہاری طرف سے قصور ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں کے کان بھرتا ہے کوئی شخص اور بیوی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, بیوی کے کان بھرتا ہے میاں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو دونوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار, تو اصلاً دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہے, لیکن دونوں میں سے ایک کوئی کمزور ہے, اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کسی نے اسے برین واش کیا وقتی طور پر, تو وقتی طور پر حجاب آ گیا, وقتی طور پر یہ بگڑ گیا, وہ عورت بگڑ گئی اور شوہر کو پسند نہیں, نہیں تم ایسے ہیں, نہیں تم ایسے ہیں, تم ایسے ہیں, تم ایسا کرتے ہیں, مجھے تم پر یہ شک ہے, مجھے تم پر یہ شک ہے, یا یہ کہ شوہر کو بیوی پر شک ہو گیا. اب ان دونوں کو ساتھ بٹھائے ایک تیسرا آدمی جو ذرا سمجھدار ہو اور دونوں کی بات سنے, دونوں کی بات سن کر کے یہ جو کسی نے دماغ میں گھسایا ہے اس کا اظہارہ کر لے, تو وہی محبت ہی نظر آئے گی. تو اصل محبت عارضی طور پر کسی عارض کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا, تو دل جو ہے, دل اس کی اصلیت جو ہے, اصلیت اس کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ نیکیوں کی طرف جائے, یہ عبادت کی طرف جائے, اطاعت کی طرف جائے, اچھائی کی طرف جائے, گناہوں سے دور رہے, طاعت کی طرف دوڑے. لیکن ہماری سستی, ہماری غفلت, بچپن ہی سے ہمارے گھر کا ماحول برا تھا, تو برے ماحول کی وجہ سے گھر میں برے کام شروع ہونے لگے. ٹیلی ویژن پر ہم بیٹھے رہتے تھے بچپن ہی سے, موسیقی کی آواز کانوں میں پڑتی رہتی تھی, غیبت کی آواز کانوں میں پڑتی رہتی تھی, گالم گلوچ گھر میں ہے. تو یہ دل جو اصل میں اطاعت کی طرف جانے والا تھا, اب وہ برائی کی طرف لے جانے والا ہو گیا. اب یہ دل بجائے فضائل کا مرکز ہونے کے رذائل کا مرکز ہو گیا. اب نفس کی اصل کیا ہے خاصیت؟ امارہ, برائی کی طرف. اب نفس کا میلان بھی برائی کی طرف ہے اور دل کا میلان بھی برائی کی طرف ہو گیا. نفس کا میلان بھی برائی اور دل کا میلان بھی برائی, اس لیے کہ دل آپ نے بگاڑ دیا. اگر دل اپنی اصلی حالت پر ہوتا اور نفس بھی اگر اپنی اصلی حالت پر ہوتا تو ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی. نفس اپنی اصلی حالت پر ہوتا, ابھی مطمئنہ نہ ہوا ہوتا, لواما بھی نہیں, امارہ ہے, اور دل بھی اپنی اصلی حالت پر ہے, تو ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے. اور جنگ ہوتی ہے تو دل کا اپنا ایک لشکر ہے اور نفس کا اپنا ایک لشکر ہے. نفس کا لشکر ظلمت ہے اور دل کا لشکر نور ہے. تو جب ان کی جنگ ہوتی ہے آپس میں, اس لیے کہ دل چاہتا ہے کہ اچھا ہی ہو, تو ہر جگہ ٹکراؤ ہوگا. دل چاہے گا کہ زنا نہ کریں اور نفس چاہے گا کہ کرے, تو ٹکراؤ ہوگا. اب ٹکراؤ ہوگا تو نفس یہ چاہے گا کہ میں دل کو مغلوب کر دوں, دل یہ چاہے گا کہ میں نفس کو مغلوب کر دوں. تو یہ لڑتے ہیں, لڑتے ہیں تو ان کا لشکر بھی ہوتا ہے. نفس کے پاس ظلمتوں کا لشکر ہے اور دل کے پاس انوار کا لشکر ہے. اگر ظلمت زیادہ ہے تو نفس غالب آ جاتا ہے اور انوار زیادہ ہے تو دل غالب آ جاتا ہے. اسی لیے سالک جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے, اسے سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ دل کے لشکر کو بڑھاؤ. اور دل کے لشکر کو بڑھانے کا طریقہ کثرت ذکر اور ان لوگوں کی صحبت جن کے دل نور سے معمور ہے. ذکر کرو خوب, اس لیے کہ ذکر اللہ سے نور بڑھے گا تو دل کا لشکر بڑا ہوگا, طاقتور ہوگا. اور جن کے پاس انوار ہے ان کی صحبتوں میں بیٹھو گے تو وہ نور منتقل ہوگا آپ کے اندر. اور بری صحبت سے بچو, اس لیے کہ وہاں سے ظلمت ملے گی. برے ماحول سے دور رہو اس لیے کہ وہاں سے بھی ظلمت آئے گی، اور معصیت سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرو تاکہ نور کم سے کم ہو. اب اس وقت تو چونکہ نفس غالب ہے تو معصیت کا صدور ہو جائے گا، لیکن کوشش کرو تاکہ دس کے بجائے نو ہی معصیت ہو، تاکہ ایک ظلمت کم ہو جائے. اور لایانی سے بھی بچو اس لیے کہ لایانی میں بھی قدر ظلمت ہے، تو لایانی سے بچو ورنہ نفس کا لشکر بڑھے گا. معصیت سے بچو، مجاہدہ کرو ورنہ نفس کا لشکر بڑھے گا. طاعت کا اہتمام کرو، یہی معصیت سے بچے. معصیت سے بچ گئے تو نور بڑھے گا اور ظلمت کم ہوگی. اور کثرت ذکر، کثرت ذکر اور کثرت صحبت اہل اللہ. اب دھیرے دھیرے سالک دیکھے گا، دھیرے دھیرے کہ اب جو ہے وہ نفس کو قابو کرنا آسان ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نور بڑھ رہا ہے، اور پھر بڑھتے 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 یہ جنگ میں جب دل جیتتا جائے گا، دل جیتتا جائے گا، دل جیتتا جائے گا، دل جیتتا جائے گا، تو ہوگا یہ کہ دل جو گندا تھا اس میں جو برائیاں آ گئی تھی ہماری بے پرواہی کی وجہ سے وہ ساری نکل گئی، اور یہ دل اب حقیقی معنی میں بادشاہ ہو گیا. اور بادشاہ ہو گیا تو یہ بادشاہ دل جو ہے یہ نفس کو غلام بنا لیتا ہے. ایک بادشاہ جب فاتح ہو کر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کے باشندوں کو غلام بنا لیتا ہے تو ان کی کوئی رائے باقی رہتی ہے؟ وہ پھر وہی کرتے ہیں جو بادشاہ کہتا ہے، غلام ہو گئے. تو نفس غلام ہو جاتا ہے، اور نفس غلام ہو جاتا ہے تو نفس کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی، اس لیے کسی قسم کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا جو عارف ہوتا ہے اس کے دل میں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بھائی توفیق عطا فرماوے. یہ آپ حضرات کی برکت سے ایک نیا مضمون آج وارد ہوا. اور یہ دل جب بادشاہ ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، انوار کا لشکر اتنا ہو جاتا ہے اور ادھر ظلمت بالکل کم، تو یہ حاوی ہو جاتا ہے اور نفس پورا اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. پھر نفس کو لڑنے کی طاقت نہیں. بس اسی نفس کو نفس مطمئن نہ کہتے. تو بس یہی کرنا، یہی خلاصہ ہے ان 24 گھنٹوں کا، کہ یہ جو اندر سے نفس اور دل کی لڑائی ہے، تو اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عقل عطا فرمائی ہے اس عقل کو استعمال کر کے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل ہمارے نفس پر غالب آ جائے. اور ہمارا دل اگر ہمارے دل پر غالب آ گیا اس میں سب کا فائدہ ہے، اور نفس اگر ہمارا دل پر غالب رہا تو نفس کا بھی نقصان ہے، دل کا بھی نقصان ہے اور ہمارا بھی نقصان ہے. اور اگر دل غالب آ گیا تو نفس کا جائے گا کچھ نہیں، دل بھی فائدے میں ہے، ہم بھی فائدے میں اور نفس بھی فائدے میں. اسی نفس کو جو کہ مغلوب ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے دل کا، بڑے اعزاز کے ساتھ اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس کو بھی اعزاز ملے گا. اس لیے کہ جو بادشاہ کسی قوم پر غالب آ جاتا ہے اور اس قوم کے کسی فرد کے بارے میں بادشاہ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ 100% میرا وفادار ہو گیا ہے، اس کے دل میں اب رائی کے دانے کے برابر بھی میری دشمنی نہیں ہے، تو پھر اسے اپنا بنا لیتا ہے. یہ نفس پھر غلامی سے نکل جاتا ہے اور اعزاز کے سٹیٹس پر آ جاتا ہے. تو بس یہاں سے ہمیں اب پوری زندگی یہی کام کرنا ہے کہ نفس کمزور ہو جائے. اور نفس کو کمزور کرنے کا کیا طریقہ؟ کہ نفس کو ظلمت نہ ملے، تاریکی نہ ملے، ڈارکنس نہ ملے. اور ڈارکنس کس سے آتا ہے؟ بری صحبت سے. تو بری صحبت سے ہم دور رہے. ڈارکنس کس سے آتا ہے؟ گناہوں سے. تو ہم گناہوں سے بچے، کبائر سے بھی، صغائر سے بھی. डार्कनेस किससे आता है? बुरे माहौल से, हम उससे भी दूर रहें। डार्कनेस किससे आता है? लायानी से, हम लायानी से भी दूर रहें, ताकि वो कमजोर होता जाए। उसके फोर्सेस को कम करो, उसके लश्कर को कम करो, भर्ती मत होने दो उसके लश्कर में किसी को। और इधर हमें दूसरा काम क्या करना है कि दिल जो है उसके लश्कर को बढ़ाना है। और दिल का लश्कर क्या है? नूर है, नूर अनवार। और इसका नूर कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? इताअत करो, फराइज वाजिबात, सुनन मुस्तहब्बात नवाफिल। कैसे बढ़ेगा नूर? कसरत जिक्र से। कैसे बढ़ेगा नूर? सोहबत सालह से। तो गुनाहों से बचना है, लायानी से बचना है, बुरे माहौल से बचना है, बुरी सोहबत से बचना है, अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है, अच्छा माहौल इख्तियार करना है, और अच्छे अच्छे बहुत सारे काम करने हैं। और अहलुल्लाह, अल्लाह के नेक बरगुजीदा बंदों की सोहबत मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने शेख की सोहबत नूरुन अला नूर। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما الہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر ڈال دے الہ العالمین ہمیں شیطان کے مکائد سے محفوظ فرما ہمارے نفوس کے شرور سے محفوظ فرما الہ العالمین ہمارے نفوس کی اصلاح فرما ہمارے نفوس کو مطمئن نہ بنا دے ہمارے نفوس کو مطمئن نہ بنا دے الہ العالمین ہمارے نفوس کو مطمئن نہ بنا دے الہ العالمین ہمارے دلوں کو قوی بنا دے ہمارے دلوں کو صحت مند بنا دے
ہمارے دلوں کو تندرست بنا دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کی کمزوریوں کو دور فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں کو گندگیوں سے رذائل سے پاک و صاف فرما, گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و صاف فرما. ہمارے دلوں کو الہ العالمین جملہ برائیوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کو ہمارے نفوس پر کامل غلبہ نصیب فرما. ہمارے قلوب کو ہمارے نفوس پر کامل غلبہ نصیب فرما. ہمارے قلوب کو ہمارے نفوس پر کامل غلبہ نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے نفوس کو ہمارے قلوب کا کامل مطیع اور فرما بردار بنا دے. الہ العالمین ہمارے نفوس کو ہمارے دلوں کا الہ العالمین کامل مطیع اور فرما بردار بنا دے. الہ العالمین ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. الہ العالمین اماریت سے لوامیت سے حفاظت فرما. الہ العالمین اطمینان نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اس کام کے لیے, اس کام کے لیے جو آسان باتیں الہ العالمین تیرے فضل و کرم سے زبان سے نکلی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے قلوب کو ہمیں ہمارے قلوب کو الہ العالمین انوار سے مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین ظلمتوں کو ختم کر کے ہماری نفوس کو کمزور بنانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین گناہوں سے بچا لے, لایانی سے بچا لے, بری صحبت سے بچا لے, بری جگہوں سے بچا لے. اور الہ العالمین اطاعت کی توفیق عطا فرما, فرائض واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, سنن مستحبات نوافل کی بھی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین گناہوں اور لایانی سے بچا کر کثرت ذکر کی اور صحبت صالح کی, بالخصوص صحبت شیخ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما, ہمارے سب متعلقین کو بھی عطا فرما. اور الہ العالمین پورے عالم میں ان نعمتوں کو عام فرما. الہ العالمین اس کے لیے علم دین کی بھی ضرورت ہے, وہ بھی ہمیں عطا فرما. الہ العالمین بری صحبت کو پہچاننے کے لیے, برے ماحول کو پہچاننے کے لیے, اچھی صحبت اچھے ماحول کو پہچاننے کے لیے. اور الہ العالمین معصیت کو پہچاننے کے لیے, طاعت کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. الہ العالمین علم بھی عطا فرما, علم صحیح عطا فرما, برکت والا. اور الہ العالمین گہرائی والا اور نور والا علم عطا فرما. الہ العالمین اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسے پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ اور اس کے لیے وسائل نصیب فرما. اے ارحم الراحمین حق اور اہل حق اور اہل حق کے کاموں کے ساتھ وابستگی عطا فرما. الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما دے, پورے عالم میں امن کو عام فرما دے, پورے عالم میں امن کو عام فرما دے. اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما دے. الہ العالمین ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما, انہیں اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام ممالک اسلامیہ میں علماء ربانی پیدا فرما. الہ العالمین کثرت کے ساتھ علماء ربانی پیدا فرما, اولیاء اعظام پیدا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین مسلمانوں کی انسانوں کی ہمدردی رکھنے والے حکمران نصیب فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمتوں کو عام فرما. جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں مظالم کو ختم فرما. الہ العالمین ظالمین کو توفیق عطا فرما, اگر توفیق مقدر میں نہیں ہے تو الہ العالمین ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے. الہ العالمین ان کی گردنوں کو پکڑ لے. الہ العالمین ان سے انسانیت کو نجات عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے اس ملک میں بھی خوب استحکام نصیب فرما, اس ملک کو نفرت کی فضاؤں سے محفوظ فرما. الہ العالمین اس ملک میں جو انتخاب ہونے والا ہے, الیکشن ہونے والا ہے, اس میں خیر کے فیصلے فرما. الہ العالمین آنے والے انتخاب میں خیر کے فیصلے فرما, دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, ہر اعتبار سے خیر کے فیصلے فرما. الہ العالمین انتخاب میں حصہ لینے والوں کو صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں حکومت میں ایسے افراد مہیا فرما. الہ العالمین جو انسانوں کی مسلمانوں کی ہمدردی رکھنے والے ہوں, خیر خواہی رکھنے والے ہوں. اور الہ العالمین انسانوں کے لیے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے الہ العالمین کوشاں رہنے والے ہوں, الہ العالمین محنتیں کرنے والے ہوں, الہ العالمین پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان سب ممالک کو ایسے حکمران نصیب فرما. اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ, ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ اور ہمارے محبین محسنین میں سے جو جو زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما الہ العالمین, اور جو انتقال کر چکے ہیں انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہو سب کو شرف قبول عطا فرما, سب کو ایک دوسرے کا معاون اور رفیق بنا دے, آپس کے انتشار اختلاف کو ختم فرما. الہ العالمین, الہ العالمین سب کو شیر و شکر بنا دے, اور الہ العالمین سب کو مل جل کر تیرے دین کی خدمت, تیرے دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, بالخصوص ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی گئی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك.